रिकॉर्ड भी हो जाए।
हाँ जरूर। तो सवाल ये था कि ये तो छोटे अलस्टामल के ईमान के लिए अकल का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है,
जी
लेकिन आपने ये बोला था कि जज्बात का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है।
हाँ, यानी मेरे कहने का मतलब ये था कि वो जज्बात जो फ़कत और फ़कत यूँ समझ लें कि आपके इमोशंस की वजह से पैदा होते हैं,
अच्छा
वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती हैं हिदायत में और अक़ल में। यानी जज्बात के अंदर भी दो बातें आती हैं, यानी हर जगह जो है ना वो थोड़ा सा यानी मामले को ज़रा समझने वाली बात है। जज्बात का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को जज्ब करके अब्जॉर्ब करके अस्सलाम वालेकुम और मतलब आगे बढ़ते हैं या कोई इकदाम करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये कि अगर आप अक्ल की रोशनी में चीज़ों को समझ रहे हैं और उसको जज्ब कर रहे हैं और आपके जज्बात भी बरबिनाए अक्ल हैं तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, सही
सही।
है। लेकिन अगर ज़्यादातर हमारे जो जज्बात होते हैं वो किस पर, यानी जैसे इमाम खुमैनी ने भी एक जुमला कहा था कि हम लोग ज़्यादातर अपनी इनियत और अनानियत की बुनियाद पर बनने वाले ताल्लुकात में फंसे रहते हैं,
सही।
ठीक है।
अगर वो जज्बात
इनियत और अनानियत का मतलब क्या है कि एवरी थिंग दैट आई कंसीडर रिलेटेड टू मी और इम्पॉर्टेंट टू मी, ठीक है। यानी कि आपके तमाम के तमाम जज्बात जो है ना, यानी जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं खुद अपने को बहुत मलामत कर रहा होता हूँ इन सारी चीज़ों पर कि एक ही सिचुएशन होती है, यानी फॉर एग्जांपल कोई प्रिकेरियस या ख़तरनाक सिचुएशन आ गई, लेकिन वहाँ पर मेरे अपनी औलाद या मेरे अपने रिश्तेदार हैं तो उनके लिए मेरा दिल बहुत धड़क रहा होता है, और बाकी जो लोग हैं इवन जो दूसरे रिलेटिव्स हैं वो भी उसी सूरत हाल में हैं लेकिन उनके लिए वो परेशानी नहीं हो रही होती, सही। तो इसका क्या मतलब है कि ये वाले जो जज्बात है ना, ये जिसको आप जज्बा कहेंगे कि आप कहें जी मेरे बड़ी मोहब्बत निकल रही है मेरे अंदर से, तो ये जो जज्बात हैं ये किस बुनियाद पर क्रिएट हो रहे हैं? आपकी अनानियत की बुनियाद पर क्रिएट हो रहे हैं, आपके सेल्फ इम्पोर्टेंस की बुनियाद पर क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। इसकी अहमियत नहीं है हिदायत के मामले में, इसकी अहमियत नहीं है। लेकिन आप अगर वो जज्बात जो आप समझते हैं जो दलील है अक्ल है या जो कुरान और अहले बैत की बातें हैं कि उनको एब्जॉर्ब करके, यानी जैसे मिसाल के तौर पर कि अगर कहीं हम दीन की किसी वैल्यू को ख़राब होता हुआ देखें और फिर वहाँ पर हमें एक जज्बा हमारे अंदर बेदार हो के इसके ख़िलाफ़ एक हरकत करनी चाहिए, ये काबिले तारीफ़ है। क्योंकि ये जो जज्बा अब आपके अंदर पैदा हो रहा है ये फ़क़त और फ़क़त आपकी मैं की वजह से नहीं पैदा हो रहा या मेरा की वजह से नहीं पैदा हो रहा, तो इस बिना पर यानी कहीं पर जज्बात अहमियत रखते हैं और कहीं पर नहीं रखते हैं। लेकिन ये कि जैसे जो मेरे कहने का मतलब ये था कि जिस तरीके से हम जज्बात का इजहार कर रहे होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल हमारे रिलीजियस जज्बात जो हैं आप गौर करेंगे वो ज़्यादातर उसी बेसिस पर क्रिएट होते हैं, यानी किस बेसिस पर कि ये मेरा बिलीफ सिस्टम है या मेरा अकीदा है या मेरा फ़िरका है या मेरे लोग हैं, इस बिना पे क्रिएट हो रहे होते हैं सारे, उसकी अहमियत नहीं है, ठीक।
इसमें तो बेहतर भाई, लेकिन सिलह रहमी भी तो आपको पहले अपने अजीजों से ही करने के लिए कहा है, तो इसमें तो फर्क आ गया ना। मतलब इस्लाम खुद कह रहा है कि डिफरेंशिएट तो खुद कर रहा है ना इस्लाम, के सिलह रहम के लिए तुम्हारे लिए पहले अपना तुम्हारे वालदैन है, फिर तुम्हारे भाई बहन है, फिर
वो हकूक है ना वो ठीक है, लेकिन
वो कंपेयर मतलब अंदर से मतलब दिल जुड़े हुए हैं ना, जभी तो इसी वजह से तो वो हकदार है।
वो बात तो है, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि अकलन जो है चीज़ कि हम अगर यानी अगर मिसाल के तौर पर आप दीन की तालीम को देखें तो दीन जो है वो इससे आगे आपको ले जा रहा है, ठीक है। दीन आपको कह रहा है इन्नमल मोमिनून इख्वतुन,
जी सही।
सही। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम मिसाल के तौर पर अपने मतलब करीबी रिश्तों के हवाले से हम परेशान हों, जज्बाती हों, اور باقی جو دیگر مومنین ہیں ان کے حوالے سے ہم جو ہیں کافی حد تک بے پرواہ ہو جائیں تو یہ بات بذات خود ٹھیک نہیں ہے نا. اچھا تو آج ہمارے پاس کیونکہ ایک ٹائم لمٹ بھی ہے تو میں اس کو بات مطلب شروع کرتا ہوں. تو ہمارا مین ٹاپک کیا تھا, ہم ہدایت والی گفتگو کو کنکلوڈ کر رہے ہیں اور اس میں جو ہمارا فائنل چیپٹر ہے اس کے حوالے سے ہم جس چیز کو دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ یعنی پچھلی دفعہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی جو بہت زیادہ ہم اگنورڈ کنوینینٹلی اگنور کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم خدا کو خالی رحمان و رحیم کے حوالے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یعنی ہمارے ذہنوں میں یہ خیال جڑ پکڑ لیتا ہے کہ خدا جو ہے وہ مہربان ہے یا ہر حال میں ہمارے ساتھ فیوریبل برتاؤ کرے گا irrespective of what we do. یعنی ہماری کنڈکٹ کیا ہو, ہمارا ایمان کیا ہو, ہمارے طور طریقے کیا ہوں, ان سب سے فرق نہیں پڑتا. بس خدا کی ذمہ داری یہ ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ نعمتوں پر نعمتوں دیے جائے, میں جب بھی اس کو بلاؤں وہ میری پکار پر حاضر ہو جائے, میرے تمام پرابلمس کو سالو کر دے اینڈ سو آن. اور اس سے بھی زیادہ جو برا ایک چیز ہے کہ جو تقریباً ہر مذہب میں ایک رویہ وہ طریقہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر خدا جو ہے وہ میری بات سننے کو تیار نہیں ہے تو جو دوسرے مقدسین ہیں میں ان کے پاس چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے, یعنی پریکٹیکلی یہی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ ہیں مثال کے طور پر یا اور لوگ یا یعنی مسلمانوں نے بھی اس طریقے سے شخصیات کو جو اپنا ایک لحاظ سے رب بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر کیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر خدا زیادہ پرابلم کریٹ کرے گا بات نہیں سنے گا تو ٹھیک ہے خدا اپنی جگہ خوش رہے, ہمارے پاس اور سورسز بھی ہیں. ٹھیک, تو یعنی کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر اس قسم کی خدا نخواستہ ہمارے مطلب نظام میں جو ہمارا ایمان کا سسٹم ہے اگر وہ اس قسم کی تھاٹ پروسیس سے افیکٹڈ ہے تو پھر وہاں پر ہدایت کا آنا تقریباً ناممکن ہے, پھر وہ ہدایت الہی وہاں پر ایگزسٹ نہیں کر سکتی اس قسم کی سچویشن کے ساتھ. یعنی جیسے ابھی بھی ایک بات مجھے بہت ہی عجیب آئرونک لگتی ہے کہ ایک طرف آپ لوگوں نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ ہمارے پاکستان ہندوستان میں آج کل خاص طور سے وہ جادو ٹونے اور عملیات اور جنات اور یہ وہ سب بہت ہی زیادہ چل پڑا ہے, اور جہاں زندگی کے اندر کوئی بھی پرابلم آ گئی تو جناب وہ کسی نہ کچھ کر دیا ہے, کوئی عمل ہو گیا یا کوئی جن پیچھے پڑ گیا یا اس قسم کی باتیں. تو مطلب میں ایک بات یہ سوچ رہا تھا کہ ہم اپنی مجلسوں میں یہ بات بیان کرتے ہیں مثال کے طور پر کہ امام علی کی موجودگی میں چاہے ہم جتنے بھی گناہ اپنے نامہ عمل میں بھر کے کیوں نہ لے جائیں, قبر سے لے کے آخرت اور میدان محشر تک کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا. یہ سب باتیں کلیم کرتے ہی نہیں کرتے کہ منکر نکیر کو ہٹا دیں گے, اس کو ہٹا دیں گے, میدان محشر میں ساری شفاعتیں وہ سب ہو جائے گا. تو وہ امام علی اور امام حسین اس وقت کہاں چلے گئے ہیں, یہ لوگ یہ بتائیں مجھے. وہ امام علی اور امام حسین کے جو خدا تک کے مقابلے میں آپ کو بچا کے نکال کے لے جائیں گے, قانون خدا کو ڈیفائی کر دیں گے, سب کر دیں گے, تو وہ ان لوگوں کے بنائے ہوئے تعویذ اور جنات کو کیوں نہیں دور کرتے؟ تو اسی سے آپ سمجھیں کہ ہمارا جو نظام ہدایت ہے وہ کتنا بوگس ہے. یعنی جو عام طور سے لوگوں کے ذہن میں جو چیزیں پل رہی ہوتی ہیں اور جس طریقے سے وہ اپنا ایک سسٹم بنا رہے ہوتے ہیں اپنے دین اور ایمان کا, مطلب کہیں بھی کوئی کل ملتی بھی نظر آتی ہے آپ کو اس قسم کے مسائل میں کہ اگر جن ہستیوں کو آپ اس طریقے سے بلیو کر رہے ہیں کہ وہ سب کا سب آپ کا پار کرا دیں گے چاہے آپ کچھ کریں یا نہ کریں, آپ کسی بھی حکم خدا کی پرواہ نہ کریں, واجب حلال حرام کچھ نہ دیکھیں, تو یہاں وہ مسائل کیوں نہیں حل کرتے؟ پر یہ دنیا تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی جگہ ہے, یہاں کی پرابلمس تو برزخ اور آخرت کے مقابلے میں بہت مائنر ہیں, تو وہ کیوں نہیں دور ہو جاتی؟ ٹھیک, تو یہ یعنی اس قسم کی چیزیں جو ہیں کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ والے جو گیپس ہیں کہ جنہیں ہم ایک جہالت کی وجہ سے یا ایک حماقت کی وجہ سے جو کچھ ہم نے اپنے ایمان میں یہ سارے مسائل اور خرابیاں چھوڑی ہوئی ہیں تو ان کو ہم فل اپ کر لیں، تاکہ ہمارا جو ہدایت والا سسٹم ہے، یعنی کہ خدا کی بارگاہ سے ہمیں واقعاً ہدایت نصیب ہو سکے، اور ہم یہ نہ ہو کہ ہم اپنی زندگی میں تو اپنے تہیں سمجھتے رہیں گے جی یہ چل رہا ہے اور سب ٹھیک چل رہا ہے، لیکن اس کے بعد نہ دنیا میں صحیح معنوں میں خیر و برکت نصیب ہو، اور اس کے بعد یعنی قبر سے لے کے آخرت تک کے جو مراحل ہیں وہ پرابلمز ہی پرابلمز کا شکار ہوتے چلے جائیں خدا نخواستہ. دیکھیں میں نہیں، یعنی کہ پرسنلی اگر آپ مجھ سے بات کریں گے نا، تو پرسنلی میں ہر اس شخص کے لیے کہ جو مسلمان ہے یا شیعہ ہے، میں ہر اس شخص کے لیے اپنی نماز میں دعا کرتا ہوں کہ اے خدا اگر ایک ذرہ برابر بھی گنجائش نکلتی ہے نا تو کم از کم سکون ضرور دے دے قبر میں سب کو، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ میری کوئی پرسنل خواہش ہے کسی کے بارے میں یا میری تمنا ہے کسی کے بارے میں کہ کسی کو کچھ ہو. ہاں ہاں
لیول تک پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پہ وہ اس بات کے لیے. تو آپ کو کیا ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے ایگزامپل دی کہ وہ قیامت والے دن تو دیکھ رہے ہیں کہ امام علی امام حسین بچا لیں گے، مگر وہ ان کے سامنے یہاں پہ ان کو امپلور کرنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ کسی عامل یا کسی اس کے بارے میں؟ یعنی
تو یہ واقعی نا بہت بڑی جہالت ہے یا نہیں، آپ خود سوچ لیں. میں اس کو کیا کہوں کہ یہ بہت بڑی ایک جہالت ہے نا یہ، جس میں السلام علیکم جس میں ہم لوگ مبتلا ہو رہے ہیں بدقسمتی سے. اور یعنی اس میں جو چیز جلتی پر تیل کا کام کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو ذمہ دار افراد ہیں، یعنی جن کے ہاتھوں میں لوگوں کے دماغ ہیں دل ہیں، وہ متوجہ نہیں ہیں ان کو صحیح رستے پہ لانے کے لیے. یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ وہ اسی قسم کی مطلب کہانیاں سنا سنا کے جو ہے نا وہ داد سمیٹ رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ اس پر خوش ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کا تانا بانا کس طریقے سے بکھر رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس چیز پر لوگ غور کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ بھائی میرا جو ایمان ہے کہیں سے، مطلب ایک طرف میں یہ بات کہہ رہا ہوتا ہوں دوسری طرف وہ ہو رہا ہوتا ہے میرے ساتھ، کوئی اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ ان دو کڑیوں کو ملا کے دیکھ لے کہ اس میں آپس میں کوئی میچنگ ہو رہی ہی نہیں ہو رہی. یہ تو بہت ہی عجیب سی صورتحال بن چکی ہے نا. تو بہرحال خدا ہم پر رحم کرے. اور اسی لیے مطلب بعض اوقات کچھ ایسے جملے بھی نظر آتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ امر بالمعروف و نہی از منکر، یہ اگر چلا جائے، مطلب ہر نیکی جو ہے نا امر بالمعروف و نہی از منکر کے مقابلے میں چھوٹی ہے. ہر نیکی جو بھی آپ نیکی کرتے ہیں، کیونکہ آپ اگر لوگوں کے سامنے معروف اور منکر کی معرفت کو نہیں رکھیں گے، ان کو پراپرلی اس کا نظام اور سسٹم بنا کے نہیں دکھائیں گے، ان کو اس طرف دعوت نہیں دیں گے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے پوری انسانیت میں کیا ہو رہا ہے. یعنی کہ جب اہل کتاب، ہم نے پہلے اہل کتاب کے بارے میں پڑھا تھا اجتماعی امور میں، کہ اہل کتاب یعنی قرآن ان کا نوا پڑھ رہا ہے ایک لحاظ سے، کہ وہ ہم سے کوئی الگ تھوڑی ہیں، ہم وہ سب ایک ہیں، لیکن قرآن ان کا نوحہ پڑھ رہا ہے کہ تم نے کیا کیا اس دین کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ، اس پیغمبر کے ساتھ جو ہم نے تم کو دیا تھا. اور وہی ساری کی ساری حرکتیں ادھر پلٹ کے ہم بھی کر رہے ہیں. یعنی ہمیں جو ہے اب اتنی عجیب بات ہے کہ اس بات تک کی توفیق نہیں رہی کہ ہم صرف اور صرف جو ہے نا کتاب خدا کو ڈھنگ سے لوگوں کو پڑھ کے سنا دیں. آپ مجھے بتائیں بہت مشکل کام ہے کیا؟ کہ کوئی اتنا مشکل کام ہے کہ جس کا کرنا ناممکنات میں سے، کہ کتاب خدا کو پراپر وے میں، یعنی ہر جگہ جو بھی صاحب ہیں، کسی بھی ہر سوسائٹی میں جو بھی ذمہ دار ہیں، وہ اپنے حلقے کے لوگوں کو لے کے بیٹھیں اور ایک مرتبہ قرآن کا دورہ کرا دیں پورا شروع سے آخر تک تھوڑی سی تفسیر کے ساتھ کہ تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ پیغام خدا کیا ہے.
ایک پیچیدگی ہے, پیچیدگی نہیں قوم, مطلب اس کو آپ یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ ایک ڈلما یہ ہے کہ ہم صرف جب قرآن کی بات کرتے ہیں, اگر آپ صرف قرآن کی طرف جائیں گے تو ایک وہابی سوچ میں کریٹ ہو جاتی ہے, صحیح ہے. پھر اس کے ساتھ اس کے پیرلل میں جب ہمارے شیعہ, جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بات موجود ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے وسیلہ ضروری ہے, ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں ہمیں, کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ جی صرف قرآن اگر پڑھو گے, اور ایسا ہے بھی کیونکہ کچھ آیتیں لیڈس ٹوورڈز, یعنی وہ یہ کہ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے اور سب کچھ ہے. پھر جب ہم ڈاؤن نیچے ایک لیول نیچے آتے ہیں, پھر ہمیں بتایا جاتا ہے جی شفاعت کا یہ سلسلہ, اہل بیت یہ ہیں, ان کا توسل ضروری ہے, ان کے بغیر خدا تک پہنچنا ممکنات میں سے نہیں ہے. اب یہاں پہ تھوڑا سا ذہن گڈمڈ ہونا شروع ہوتا ہے کہ یار جو قرآن کہہ رہا ہے یہاں پہ یہ یہ کہہ رہا ہے, تو یا تو علماء اس والے فلسفے کو صحیح سے بیان نہیں کر پا رہے ہیں شفاعت کے وسیلے کے, اہل بیت کے وجود کے, کہ ان کی کیا برکات ہیں, ان کا لنک اللہ سے کیسے بن سکتا ہے, جس کی وجہ سے یہ پرابلمز ہیں کہ خالی قرآن پہ شیعہ نہیں جا پا رہا ہے, کیونکہ اس کے ذہن میں یہی کہ باپ وہابی بنا دے گا یہ تو مجھے. اور ہوتا بھی یہی ہے کہ مثلاً اگر آپ مدینے والے کی تفسیر سنیں تو وہ کیا بات کر, وہ یہی کہہ رہا تھا یہ سب بکواس.
نہیں, وہ دونوں ایک لحاظ سے گڑبڑ بات کر رہے ہیں نا, یعنی وہی بات ہے کہ
نہیں بیان کر پا رہے نا, اس لنک کو نہیں بنا پا رہے.
دیکھیں اس میں لنک جو ہے, لنک جو ہے نا, وہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ ہم ایک بات کو نہ سمجھ لیں کہ جو بھی حجت خدا ہے وہ سوائے خدا کے اور کسی کا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات جس دن آپ کو سمجھ میں آ گئی نا, تو یہ تمام پرابلمز حل ہو جائیں گی کہ ہم یا کوئی بھی شخص حجت خدا کو خدا کے خلاف اپنی حمایت میں استعمال نہیں کر سکتے. بات ختم. کہ ان کو جو بھی کرنا ہے, جو بھی زندگی گزارنی ہے, اس کا صرف ایک پرپز ہے کہ لوگوں کو خدا سے قریب کرایا جائے اور خدائی حقیقتیں لوگوں کے دل و دماغ پر روشن کی جائیں. دیٹس اٹ. اور یہی شفاعت ہے, اسی کا نام شفاعت ہے.
خالص چیز پہ تو پھر ان کی وہ باقی باتیں کہاں جائیں گی کہ وہ اللہ جو ہے وہ منع کر رہا تھا, امام حسین بچہ دیے جا رہے تھے, یہ ساری باتیں پھر کراس مطلب ٹکرا رہی ہیں نا آپس میں ساری بات, اس کو کیسے ثابت کریں گے.
چلیں, تو ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ جو بات ہماری تھی کہ خدا کی طرف سے فقط ہدایت نہیں آتی بلکہ ضلالت بھی آتی ہے. ٹھیک ہے, ضلالت اور گمراہی بھی وہیں سے آتی ہے, اور اس کے ریزنز ہم دیکھ رہے تھے خود آیات قرآنی سے. ایک میں نے سورہ یونس کی آیت آپ کو 99 اور 100 بتائی تھی کہ خدا لوگوں پر رجس اور نجاست کو ڈال دیتا ہے جو عقل استعمال نہیں کرتے, اور عقل استعمال نہیں کرنے کا بنیادی مطلب کیا ہے کہ جو کچھ ان کو علم ہوتا ہے اس کے مطابق نہیں بلکہ اس کے مخالف عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لا یعقلون کی یہ تعریف ذہن میں رکھیے گا کہ لا یعقلون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سوچتے نہیں ہیں یا فکر نہیں کرتے, وہ بھی اس میں شامل ہے, لیکن حقیقتاً لا یعقلون کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی تم پر حقیقت کھل گئی ہے تم اس کے مطابق عمل کرنا شروع کرتے ہو یا اس کے مخالف عمل کرنا شروع کرتے ہو. تو لا یعقلون یعنی لوگوں کو جو پتہ ہے, جو وہ جانتے ہیں اچھے طریقے سے, وداؤٹ اینی ڈاؤٹ ان کا عمل اس کے اپوزٹ ہے. اور اگر لوگ یہ والا کام شروع کرتے ہیں تو وہ عقل سے محروم ہو جاتے ہیں, اور عقل سے محروم ہو جاتے ہیں تو پھر خدا ان پر ایمان نہیں بلکہ کفر یا شرک یا منافقت میں سے کوئی گندگی الاؤ کرتا ہے. اور یہ بات بھی ہم نے وہ کی تھی نا کہ خدا کی طرف سے کیا ہے, کہ خدا کی طرف سے گندگی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر رحمت خداوندی رک جاتی ہے, اور خدا اس بات کو الاؤ کر دیتا ہے کہ شیاطین اس پر اپنا اثر قائم کر سکیں. یہ مطلب ہے رجس ڈالنے کا. اور دوسری آیت ہم نے سورہ انعام کی پڑھی تھی کہ جس میں یہ تھا کہ جس کوئی خدا ہدایت کرتا ہے تو اس کی سب سے بڑی علامت کیا ہوتی ہے؟ یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ اور سینہ کشادہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس انسان میں یعنی شرح صدر سے کیا سمجھتے ہیں آپ مطلب؟ کہ کیپیسٹی ٹو فار واٹ، حق کو قبول کرنے کی اور زندگی کی مشکلات سے اچھے طریقے سے نبرد آزما اور مقابلہ کرنے کی، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ شرح صدر ہے کہ جس کا، یعنی جیسے مثال کے طور پر جب ہم شہدائے کربلا کی بات کرتے ہیں یا اور لوگوں کی بات کرتے ہیں، خاص طور سے جو صدر اسلام میں جنہوں نے قربانیاں دیں، تو ان میں آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ ان کے اندر یہ والی کیپیسٹی جو تھی نا، یہ بہت زیادہ تھی کہ ہم اس کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہو سکتے، کہ اگر اس قسم کے مسائل جو ہیں ہمارے سامنے درپیش ہو جائیں کہ جو ان کو، یعنی فار ایگزامپل شعیب ابی طالب کا مسئلہ آ گیا تھا، یا مکی زندگی کا جو مسئلہ تھا، یا بلال اور خباب ابن ارت جیسے لوگ جس قسم کے ٹارچر کو برداشت کر رہے تھے، تو وہ آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے شرح صدر چاہیے، ٹھیک؟ تو یہ خدا شرح صدر عطا کرتا ہے جس کو ہدایت کرتا ہے، اور ورنہ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ تنگ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر رجس اور نجاست ڈال دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اچھا، اب یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے ایک دو آیتیں اور پھر ہم اس کی طرف آئیں جو میں نے پچھلی دفعہ بات کی تھی، کہ ہماری زندگی کے اندر جو چیز ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے اپنے اختیار، اور اختیار کی بنا پر عائد ہونے والی ذمہ داری کا صحیح استعمال، اور اگر اس میں کوتاہی برتی جاتی ہے تو پھر سختیاں آنا لازمی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن لائف کے اندر پرابلمز اور ہارڈ شپس کا بڑھنا پھر لازمی قرار پاتا ہے، کہ اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو، جو انسانی اخلاقی ایمانی ذمہ داریاں ہیں، ان کو پورا کرنے سے غافل ہو جائیں یا پیچھے ہٹ جائیں۔ تو اب تیسری آیت ذیل میں سورہ شورا کی آیتیں ہیں کہ جس کو وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ، جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے بعد پھر اس کا کوئی ولی نہیں ہو سکتا، ٹھیک؟ اور ولی حقیقتاً کس کو کہا جائے گا؟ کہ جو آپ کے سر پر ہاتھ رکھے یا آپ کا ہاتھ پکڑ کر رستے پر لے جائے، ٹھیک ہے؟ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ ولی کا مطلب وہ نہیں ہوتا ہے کہ جس کے نام کے ہم نعرے لگائیں یا جس کے نام کے ہم قصیدے پڑھائیں، وہ ولی نہیں ہوتا۔ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو باقاعدہ آپ کی زندگی میں موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کے پاس اس کی ولایت کا کوئی اثر اور نشان موجود نہیں ہے تو اس کو آپ اپنا ولی نہ قرار دیں۔ ولی وہ ہے کہ جو آپ کو راہ لے کے چل رہا ہے، آپ کی سرپرستی اور رہنمائی کر رہا ہے۔ تو وما کان لہم من اولیاء ینفرونہم من دون اللہ، اور ان کے لیے کوئی اولیاء نہیں ہے کہ خدا کے مقابلے میں ان کی نصرت و مدد کر دیں۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من سبیل، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو پس اس کے لیے کوئی سبیل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک چیز یہاں پر بڑا، یہ قرآن کی آیت ہے نا، بڑا لطیف نقطہ ہے اس کے اندر، کہ اگر ایک شخص ہے مثال کے طور پر، یہ قوم ہے کہ جو بڑی خوشی سے ایک راہ پر چلے جا رہے ہیں کہ جناب یہ بڑا بہترین رستہ ہے، سڑک ہے، ہم انجوائے کر رہے ہیں، اس بات سے بے خبر کہ یہ رستہ جو ہے نا ایک کھائی میں جا کے اینڈ ہوتا ہے، اور اسی آیت کے مطابق کہ ان کا کوئی ولی نہیں ہے اب، یعنی ولی نہیں ہے کہ کیا مطلب، جو ان کا ہاتھ پکڑے کہاں جا رہے ہو، تو میں نہیں پتا کہ اس کا اختتام کہاں پر ہے، یہ ولی یہ کام کرتا ہے کہ کوئی ولی نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر کوئی سبیل بھی نہیں ہے، یعنی کیا مطلب ہوا کہ سبیل اور رستہ کس کو کہتے ہیں؟ جو راہ نجات پر لے جا کر انسان کو ڈالتا اور قائم کرتا ہے۔ سبیل خالی یہ نہیں کہ ہم کہیں گے جی یہ تو سب مزے میں چلے جا رہے ہیں، ان کی تو زندگی مزے میں گزر رہی ہے، ان کی سبیل تو بڑی اچھی نظر آ رہی ہے، لیکن ابھی ہمیں نہیں پتا نا کہ یہ رستہ جو ہے یہ اینڈ کہاں پہ ہوگا جا کے، تو آپ اس کو رستہ کہیں گے؟ یعنی کہ شروع میں آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے جی یہ تو بڑے مگن ہیں، بہت انجوائے کر کے اپنا سفر طے کر رہے ہیں، لیکن جب ان کا حشر دیکھیں گے، انجام دیکھیں گے، تو کیا کہیں گے؟ یہ تو کسی رستے پر نہیں تھے، یہ تو سوائے ہلاکت اور تباہی کے کسی بھی رستے پہ نہیں تھے۔ ٹھیک، تو اس چیز کو خدا یہاں پہ بیان کر رہا ہے کہ جسے اللہ گمراہ کر دیتا ہے، گمراہی کے حوالے کر دیتا ہے، اس کا پھر کوئی ولی نہیں ہوتا، اور جب ولی نہیں ہوتا تو فما لہو من سبیل، پھر اس کے لیے کوئی سبیل بھی نہیں ہے، یعنی جس رستے پر بھی وہ جائیں گے وہ الٹیمیٹلی ڈسٹرکشن اور تباہی پر ہی منتج ہوگا اور اختتام پذیر ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ گمراہی کا انجام، گمراہ یعنی خدا جس کو گمراہی میں چھوڑ دے اس کا انجام۔ اور اس کے دوسری طرف کیا بات بیان ہوئی؟ سورہ مؤمن کی آیت نمبر 51، مؤمن کا نمبر 40 ہے، کہیں اس میں کنفیوژن نہ ہو، کیونکہ بعض اس میں نسخوں میں سورہ غافر بھی لکھتے ہیں اس کو، بعض میں سورہ مؤمن بھی لکھتے ہیں، نمبر 40، سورہ نمبر 40 آیت نمبر 51، لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، بے شک یقیناً ہم نصرت کرتے ہیں اپنے رسولوں کی، یعنی ہم کسی بھی حالت میں اپنے رسولوں کو تنہا نہیں چھوڑتے، چاہے لوگ ان کا ساتھ دیں یا نہ دیں، irrespective of that۔ لیکن یہ آیت یہاں پہ رک نہیں رہی ہے، بلکہ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یعنی نہ ہم اپنے رسولوں کو نصرت کے بغیر چھوڑ دیتے ہیں، اور نہ ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے، اور یہاں پر ایمان لائے سے حقیقتاً کیا مراد ہے؟ رسولوں کے رستے پر ایمان لائے۔ ٹھیک ہے، اپنی مرضی کا ایمان خدا کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے، یہ بات بالکل دقت کے ساتھ ذہن میں رہے کہ رسولوں کی راہ پر اس رستے کو فالو کرتے ہوئے اس کی اتباع میں جو ایمان لائے، تو یقیناً ہم ان کی بھی نصرت کرتے ہیں۔ اور یہاں پر اگر عربی زبان کو آپ دیکھیں نا، تو کئی جگہوں پر جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں تاکید پر تاکید آتی ہے، یعنی انا ایک وہ تاکید ہے، یقیناً، پھر اس سے پہلے نن فرو سے پہلے لام آیا، لام کا میں آپ کو چھوٹا سا آسان سا رول بتا دوں کہ قرآن پڑھتے ہوئے ذہن میں رکھیے گا، کہ ان دا بگننگ اگر لام آتا ہے اور اس پر لام پر زبر ہے فتح ہے، تو یہ آتا ہے تاکید کے لیے، ایمفیسس کے لیے، اور اگر لام کے نیچے کسرہ اور زیر ہے تو یہ آتا ہے غرض و غایت کے لیے، لنوریاکا، یہاں لام کے نیچے زیر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ غایت کو بیان کر رہا ہے، تاکہ ہم تجھے دکھائیں۔ ٹھیک، یہاں پر لام ہے لننصرو رسلنا، لام پر زبر ہے تو یہ تاکید کے لیے، کہ تاکید پر تاکید ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس بات کے خلاف ہونے والا نہیں ہے، یہ کوئی کیجولی کیا کہا جانے والا جملہ نہیں ہے، تاکید پر تاکید، یعنی قسمن حتمن ہم نصرت کرتے ہیں اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے۔ ٹھیک ہے، اور ایمان ہم سمجھ گئے نا کہ ایمان وہ جو رسولوں کے نقش قدم اور ان کی اتباع میں آتا ہے، ایمان وہ ایمان ہے جو خدا کے لیے قابل قبول ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن آتا ہے ہمارے سامنے، وہ کون سا امپورٹنٹ کوسچن آتا ہے؟ کہ ٹھیک ہے، خدا جو ہے وہ مدد کرتا ہے، رسولوں کی بھی مدد کرے گا، اہل ایمان کی بھی مدد کرے گا، لیکن وہ مدد جو ہے نا خدا آخرت میں کرے گا، قبر میں کرے گا، ہمارے لیے مشکلات کو آسان کرے گا، آخرت کے حال اور احوال اور خوف کو ہم سے ہلکا کرے گا، لیکن آیت میں اس کے تاکید ہے، فی الحیات الدنیا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ حتماً تاکیداً ہم نصرت کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے حیات دنیا میں بھی اور اس یوم میں بھی کہ جب شہادتیں قائم کی جائیں گی، گواہی دینے والے حاضر کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو گواہی دینے والے حاضر کیے جائیں گے، یہ اینڈ ہے، اینڈ آف لائف ہے، یعنی بالکل قیامت کا بھی اینڈ ہے، اور اس کے بعد فی الحیات الدنیا۔ ٹھیک، تو اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ مومنین کو خدا کبھی بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ تو یہاں سے، لیکن بہرحال ہمارے لیے پھر ایک کوسچن جو ہے بہرحال ایک ریز ہوتا ہے کہ پھر وہ تکلیفیں اور سختیاں اور یہ اور وہ، تو وہ انشاءاللہ along the way ہم پھر اس کی طرف بڑھیں گے۔ لیکن یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ جو لوگ جن کو خدا کی طرف سے ہدایت حاصل ہوتی ہے تو وہ ہدایت بمائے نصرت آتی ہے، اور جن لوگوں پر اللہ کی طرف سے ضلالت اور گمراہی ڈال دی جاتی ہے تو وہ ضلالت اور گمراہی بمائے راندہ درگاہ ہونا یا یعنی کہ تباہی اور بربادی کے گڑھے میں گرنے کے ساتھ آتی ہے۔ ٹھیک، اچھا، اس میں ایک آیت ہم اور دیکھ لیتے ہیں اور پھر میں اس طرف آؤں کہ جو میں بات کر رہا تھا کہ اختیاری معاملات کی کیا اہمیت ہے، کہ ہمیں یہ بات اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ خدا کی نظر میں سب سے زیادہ جو کہہ لیں کہ بدبخت اور پست مخلوق ہے انسانوں میں، وہ منافقین ہیں، وہ منافقین ہیں۔ اچھا، منافقین کے حوالے سے ایک لحاظ سے اگر میں یہ کہوں کہ ہم لوگ بھی تھوڑا سا کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں تو شاید غلط نہیں ہوگا یہ بات۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفار کو پہچاننا یا مشرکین کو پہچاننا نسبتاً آسان ہے، لیکن منافق کی شناخت کرنا جو ہے نا وہ کافی دشوار کام ہے، اگرچہ کہ قرآن نے بہت بہت اس کی علامتیں بتائی ہیں۔ لیکن جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے ایک بات پوچھوں اور آپ بتائیں کہ کیا واقعی ہمارے ذہن میں یہاں پر یہ آتا ہے کہ یہاں پر منافقت موجود ہے، جو سورہ منافقون کی آیت میں ہے، آیت نمبر 3 یا 4 میں، کہ اگر تم ان کو دیکھو گے، ان کی طرف نظر کرو گے تو وہ تمہیں کیسے نظر آئیں گے؟ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کے جسم جو ہیں، جسمانی حالت جو ہے ان کی، وہ تمہیں تعجب میں ڈال دے گی، اتنے امپریسو ہوں گے۔ وَإِن يَقُولُوا، لیکن جب وہ بات کریں گے، تسمع لقولهم، اور اگر تم ان کی گفتگو کو سماعت کرو گے یعنی اس پہ غور کرو گے، کأنهم خشب مسندہ، تو ان کی گفتگو کو بے پایا اور بے وزن پاؤ گے، کہ جیسے کہ وہ لکڑیاں ہیں جو دیوار کے سہارے کھڑی کر دی گئی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایسی گفتگو ہم کو بہت دفعہ سننے کو ملتی ہے، بے سر و پا گفتگو۔ ٹھیک ہے، ایسی محفلوں میں ہم بھی موجود ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم بھی اس گفتگو میں نعوذ باللہ شامل بھی ہو جاتے ہیں، دو چار جملے ہم بھی اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں اس قسم کی بات میں۔ ہمیں یہ بات نظر آتی ہے، ہمیں کبھی دماغ میں یہ گزرتا ہے کہ خدا نے یہ علامت کس کی بیان کی ہے؟ منافق کی بیان کی ہے۔ ہمارے دماغ میں آتی ہے بات، آپ دیکھ لیجئے سورہ منافقوں، ان دا بگننگ ہے، شروع میں ہی یہ آیت۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے، آپ کو یاد ہوگا شروع شروع میں ہم نے جب بات کی تھی 20 آیتوں پر، کہ جو سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتیں، کہ جس میں انسانیت کی بنیادی تقسیم کو بیان کیا ہے، مومن، کافر اور منافق، تو اس میں سب سے زیادہ 13 آیتیں کس کے لیے ہیں؟ آؤٹ آف 20 منافقین کے لیے، آؤٹ آف 20 13 آیتیں منافقین پر ہیں۔ ان میں سے تھوڑی سی میں آپ کو یاد دلا دوں تاکہ ایک دو باتیں اور سمجھ میں آ جائے کہ جن کو گمراہی جن پر آتی ہے تو اس کا نتیجہ علامت کیا ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ کیا ہے کہ قرآن کریم جب بھی گفتگو کرتا ہے نا تو وہ کسی کے لیے بھی اس بات کا قائل نہیں ہوتا کہ تم یہ ہو، بلکہ قرآن کا انداز بیان کیا ہوتا ہے، یہ پیرامیٹرز ہیں، یہ نشانیاں ہیں، اپنے کو ان پر رکھ کر ٹیسٹ کرو اور پھر ڈٹرمن کرو کہ تم کیا ہو، ایسے نہیں اپنے گلے میں کوئی ہار ڈالو کہ میں مسلم ہوں، مومن ہوں، فلاں ہوں، شیعہ ہوں، یہ سب نہیں کرو. یہ تمام علامتیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں، ان پر اپنے کو رکھ کے پرکھو. تو اب جب ان لوگوں کی بات آ رہی ہے تو آپ دیکھیں ایک بہت بہت اہم بات ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک پرابلم ہے ہمارے اندر کہ یہ لوگ جب مؤمنین سے ملاقات کرتے ہیں تو ان کو اپنے ایمان کا بھرپور یقین دلاتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی ایمان لائیں، اور جب یہ تنہا ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے ساتھ، قالو، تو ان سے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ تو ہم ان سے خالی استہزاء کر رہے تھے، ان سے تو ہم مذاق کر رہے تھے، ان سے تو ہم جیسے زبان میں کہیں کہ تفریح کر رہے تھے، ہم تو حقیقتاً تمہارے ساتھ ہیں. ٹھیک، اچھا، ابھی یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن کئی مقامات پر قرآن کریم نے، یعنی قرآن میں جو دو تین باتیں ہیں نا کہ جس کو آپ سمجھ لیں کہ خدا نے بہت اوفینسو لیا ہے، یعنی کس طریقے سے اوفینسو لیا ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی رعایت دینے کو خدا تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کو ہمیں جاننا چاہیے. آپ کے ذہن میں وہ کون سی باتیں ہیں کہ جن پر خدا ایکسکیوز ماننے کو، کمپرومائز کرنے کو تیار ہی نہیں ہے؟ شرک بھی ہے، لیکن یہ کہ جب ہم اس میں آتے ہیں اپنی زندگی میں، اور ایک معاملہ ہے کہ وہ لوگ جن کا زبان پر اعتبار نہیں ہے، جن کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو چھوٹ نہیں دینی. تو اب مسلمان اب اس قابل ہی نہیں رہ گئے، مسلمان اب اس قابل ہی نہیں رہ گئے کہ خود سے کوئی فیصلہ کر سکیں. لیکن یہ جو ایک بہت بڑا ہنگامہ کیا جاتا ہے نا کہ مدینہ میں غزوہ احزاب کے بعد جو قبیلہ کون تھا، بنو قریظہ و بنو نظیر آئی تھنک، جو یہودیوں کے دو قبیلے تھے جن کو پھر برے طریقے سے، مطلب ان کے قتل بھی کیا تھا اور نکال دیا تھا مدینہ سے باہر. کس بنا پر؟ ان کی بدعہدی کی بنا پر، کہ ایک طرف انہوں نے رسول سے اور مسلمانوں سے وہ میثاق مدینہ کر کے وہ سب کیا ہے کہ آپ کا دشمن ہمارا دشمن اور آپ کا دوست ہمارا دوست، اور اس کے بعد جب اتنی خطرناک سچویشن ہے تو انہوں نے اپنی طرف سے وہ ان کو مدینہ کے اندر کر رہے تھے، جو مطلب گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے. اور سورہ توبہ کی آیت فقاتلوا ائمۃ الکفر، آئمہ کفر سے قتال کرو. یہ کون لوگ ہیں؟ آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ آئمہ کفر وہ ہیں کہ جن کے پاس ایمان نہیں ہے. آیت یہ نہیں کہہ رہی، انہم لا ایمان لہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس کوئی عہد و پیمان نہیں ہے.
بھائی ایک سوال، جب نے یہودیوں کو کہا تو فتح مکہ کے بعد تو رسول نے خود ابو سفیان کے گھر کو امان دی.
نہیں، میں یہودیوں کی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی ہے، آپ اس نقطے کو سمجھیں. عہد و پیمان توڑ، یعنی کہ عہد و پیمان کا مطلب کیا؟ کہ آپ معاہدہ کریں اور معاہدہ کرنے کے بعد اس کے ساتھ غداری کریں. نہیں، ابو سفیان وغیرہ وہ تو کافر یا اس قسم کے اس میں تھے نا، ابو سفیان سے کوئی پیک تھوڑی ہوا تھا مسلمانوں کا. وہ ایک الگ مسئلہ ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ جو سب سے زیادہ جس کو خدا رعایت دینے کو تیار نہیں ہے وہ یہ ہے، ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کو یا کوئی کولیبوریشن کرنے کو جن کا عہد و پیمان نہیں ہے. یعنی جو کافر ہے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے، جو مشرک ہے منافق سب پتہ ہے آپ کو، लेकिन ये वाली बात जो है ना कि आज कुछ कल कुछ, आज कहें तुम्हारे साथ कल मुनाफिक, पीछे से साजिशें, ठीक है, एक ये बहुत सख्त है। यानी इस बारे में पैगंबर को हिदायत जो है बहुत सख्त है। वो अहद व पैमान लेके थोड़ी बैठा था, अहद व पैमान लेके थोड़ी बैठा था। और इसीलिए आप देखें कि इमाम अली अलैहिस्सलाम सबसे हार्ड किसके पीछे गए, आप जिसको दिल चाहे जितना बुरा कह लें, क्योंकि वहां पे क्या थी, वो वही वाली हरकत थी, वही दो रुखी बदअहदी। ठीक, तो एक ये है। और दूसरा जो एक चीज और नजर आती है वो ये कि जब मोमिन बंदों की तौहीन और तजहीक की जाती है, उनका मसखरापन उनके साथ होता है, उनको जलील किया जाता है, तो खुदा इस ऑफेंस को डायरेक्टली पर्सनली ट्रीट करता है। ठीक, यानी अगर जो वाकयन जो मोमिनीन हैं, जो मोमिनीन यानी जिनका ईमान खुदा की बारगाह में काबिल कबूल है, जो उनके साथ धोखा फरेब बदतमीजी बेहूदगी तौहीन, और कई आयतें इस बारे में मौजूद हैं, तो खुदा कहता है कि अब तुम मेरे सामने आओ, अब मैं तुमको बताता हूं कि इसका मतलब क्या है। ठीक, तो यहां पर जब इस चीज को बताया गया है कि ये मोमिनीन के साथ ये काम कर रहे हैं कि उनके सामने आते हैं तो कहते हैं कि जी हम तो तुम्हारे बड़े सच्चे सरगर्म दोस्त हैं, और जब अपने शयातीन यानी उन लोगों के पास जाते हैं, और शयातीन का लफ्ज़ मेरा ख्याल है कि यहाँ पर बड़ा मानी खेज है, क्योंकि इन मुनाफिकीन का जो राबिता था ना वो उन लोगों के साथ था जो यानी कि जनरल कुफार, बल्कि वो लोग के जो बाकायदा मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्लानिंग करते थे। यानी इसलिए जो है ना उनको ये नहीं कहा जा रहा कि वो मुशरिकीन या कुफार से मिल रहे हैं, बल्कि अपने शयातीन से जब मुलाकात करते हैं तन्हाई में, तो ये मुनाफिकीन जाके यानी कि कभी राज बता रहे हैं, कभी उनके साथ मिल के कोई साजबाज कर रहे हैं, तो वो शयातीन है कि जो दीन को मिटाने के लिए, पैगंबर को के पैगाम को नीचा करने के लिए सारी ये प्लानिंग कर रहे होते थे। तो अब इसका जवाब क्या है, अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, ये मोमिनीन से इस्तेहज़ा करते हैं। इस मजाक का जवाब खुदा दे रहा है, खुदा उनसे इस्तेहज़ा करता है। अब खुदा उनसे किस तरीके से अब उनको मौक करता है, अब वो देखें ज़रा कि उसका हाल क्या है। सबसे पहले वह यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून, कि उनकी सरकशी में खुदा उनको और लंबा 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 जाने देता है, जितना दिल चाहे आगे जाओ अपनी सरकशी में और उन्हीं रस्तों में भटकते रहो। ठीक है, ये पहला रिस्पॉन्स आया खुदा की तरफ से। उलाइका लज़ीना इश्तरौ ज़लालत बिलहुदा, ये कौन लोग हैं, जिन्होंने एक हाथ से हिदायत देकर और दूसरे हाथ से ज़लालत व गुमराही खरीद ली, ये वो लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात आपको समझ में आ रही है, यानी कि कभी भी ना जैसे कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग जब कंपैरिजन करते हैं तो हम लोगों के मुंह से ये निकल जाता है भाई हमारे मुसलमान माशरे इतने बुरे, या इन फलां माशरों को देखो, फलां जगह देखो, अच्छाई तारीफ। तो बहुत दफ़ा मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं इस किस्म के जुमले मेरे मुंह से ना निकलें बिल्कुल भी, क्योंकि बहरहाल मुसलमान जितना भी बुरा है ना, लेकिन अगर हम कुफ्र व शिर्क को या उस किस्म की चीज़ों को उस पर तरजीह देंगे तो मुमकिन है कि खुदा और रसूल को ये बात अच्छी ना लगे, पसंद ना आए। ठीक है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये दीन और ईमान के ज़रा बारीक पहलू हैं, बारीक नुकात हैं। ठीक है, यानी इसकी मिसाल जैसे मुझे बाज़ औक़ात थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है, बाज़ औक़ात अजीब सा लगता है, लेकिन जैसे हम ख़ास तौर से कि वो जो हजरात हैं जैसे ईरान में आयतुल्लाह ख़ामनेई और ऐसे उलमा या वो, तो यानी उसमें आप देखेंगे कि वो लोग ये काम कभी भी नहीं करते, इस बात में बहुत एहतियात करते हैं। کے بیانات میں اگرچہ کہ بعض اوقات لگتا ہے کہ تھوڑی سی ایگزیجریشن بھی ہے یا اس قسم کی چیز ہے، لیکن وہ بات مد نظر رہتی ہے کہ ہمیں اسلام اور مسلمانوں کی حمایت کرنا ہے. اگر ہمیں مطلب کفر و شرک کے ماحول میں کوئی اچھائی ملے بھی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں آج آپ کیا کریں گے کہ اس کو اس معاشرے کو ایک مسلمان معاشرے پر آپ ترجیح دیں گے، کل آپ ان کے دین کو ان کے طریقوں کو اسلام پہ ترجیح دیں گے اور یہ کہیں گے کہ اسلام میں کیا رکھا ہے، اسلام میں اگر کوئی چیز ہوتی تو اس کے ماننے والے ایسے ہوتے، پھر اس حال کو پہنچ جائیں گے. ٹھیک، تو ان کی تجارت کیا ہے، یعنی منافقین کے حوالے سے تجارت کیا ہے، بہت خطرناک، کہ انہوں نے ہدایت کو فروخت کر دیا اور گمراہی خرید لی. اور ان کی مثال کیا ہے، مثلہم. اچھا، مثل کا ورڈ جب عربی میں استعمال ہوتا ہے تو کس سینس میں استعمال ہوتا ہے، کہ یعنی کہ جو بات اب بتائی جا رہی ہے یہ کوئی سمبولک وہ نہیں ہے، یہ فگریٹو سینس میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایگزیکٹ ریپلیکا ہے آف دا ایکچوئل سچویشن. ٹھیک ہے، یعنی مثل اور مثل میں فرق ہے، مثل اور مثل میں فرق ہے، کہ مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل بعین ہی وہی ہے بس. تو ان کی مثل کیا ہے، مثل نہیں مثل، یہ ہے اس شخص کی سی ہے کہ استوقد نارن، جس نے آگ جلائی، آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حوله، اور پھر جب اس آگ نے اس کے اطراف کو روشن کر دیا، ذهب الله بنورهم، تو خدا آ کے اس ان کا نور لے گیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا اندھیروں میں کہ اب وہ کچھ دیکھ نہیں پاتے ہیں. یہ ان کی مثل ہے، یعنی ایگزیکٹ ان کی سچویشن یہی ہے. کیونکہ منافق کے بارے میں جو سب سے زیادہ دردناک پہلو ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ ابتدا میں مومن ہوتا ہے. کہ میں آپ کو بات بتاؤں، آپ نے کبھی اس چیز پہ غور کیا ہے، شروع سے کوئی منافق نہیں ہوتا، منافق شروع سے نہیں ہوتا، رائٹ فرام دا بگننگ منافق نہیں ہوتا کوئی بھی. وہ جو بھی انسان منافق بنتا ہے نا، وہ بھی ابتدا میں مومن ہوتا ہے، وہ اسلام کو ایمان کو قبول کرتا ہے، اور اس کے بعد مختلف وجوہات کی بنا پر اس کا قلب کافر ہوتا چلا جاتا ہے اور ظاہر مسلمان رہ جاتا ہے. انہیں آپ ایک لحاظ سے منافق آپ ان کو کہہ لیجئے، لیکن یہ کہ وہ منافق سے زیادہ وہ وہی شیاطین ہیں جن کو کہا جا رہا ہے. ہم ان کو منافق کہیں گے، لیکن حقیقتاً جو منافق ہے نا، وہ حقیقتاً منافق وہ ہے کہ جو پہلے ایمان کے دائرے میں آتا ہے، ایمان کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اور پھر وہ رفتہ رفتہ کر کے، یعنی اس کی وجوہات بزدلی بھی ہو سکتی ہیں، دنیا پرستی بھی ہو سکتی ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پر وہ اندر سے کافر ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا اندرون جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. تو یہاں تک ہم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی.
لیکن آگ کی مثال کیسے سمجھیں گے، اپنے اطراف میں آگ روشن کرتے ہیں، اس سے کیا مطلب؟
آگ روشن انسان کرتا ہے، جیسے جنگل میں آپ ایک رستے جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں. اب آپ اگر جنگل میں جا رہے ہیں، رات ہو گئی، ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے کہ آپ کو اندھیرا دور کرنے کے لیے آپ کو آگ چاہیے، وہاں پر آگ جلائی گئی. اچھا، آگ جب جلائی، اور آگ جلانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جیسے جنگلی جانور دور رہیں، ماحول اطراف روشن ہو جائے، اس نے آگ جلا لی، آگ نے ماحول کو روشن کر دیا، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی ہدایت کو فروخت کر کے گمراہی لے لی، تو کیا ہوا؟ یعنی خدا آ کر اس کا نور لے گیا اور ان کو تاریکی میں چھوڑ دیا.
پہلے وہ نور پہ تھا، ہدایت پہ تھا.
उसने हाँ हाँ वरना वरना जो ये बात है उलाइक लजीन तराव ज़लालता बिल हुदा, तो ये कैसे उस शख्स के लिए कैसे साबित होगी जो पहले हिदायत पे नहीं था? वो हिदायत भेजेगा कैसे अगर उसके पास हिदायत थी नहीं? तो यानी एक इब्तदाई लेवल की चीज़ थी, उसने आग रोशन की, उसको बातें नज़र भी आने लगें। और वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि खुदा जब इतना सख्त एक्शन लेता है तो यूं ही नहीं लेता। तो जी वो भी है हाँ, यानी कि ये चलते हैं फिर मतलब उसी अंधेरे में, फिर कभी कहीं बिजली चमकती है, दो कदम आगे बढ़ते हैं फिर अंधेरा हो जाता है, ये इनकी ज़िंदगी है। सही, तो बात वाज़े हो रही है कि मतलब हिदायत और ज़लालत का जो निज़ाम है तो वो क्या है, इन पैरेलल चलता है, इन पैरेलल एग्जिस्ट करता है। सही, और ये हमारे लिए जितना ज़्यादा हम हिदायत खुदावंदी के तलबगार हैं उतना ही ज़्यादा हमें खुदा की तरफ से ज़लालत और गुमराही आने से खौफज़दा और ख़बरदार होना चाहिए। ये एक बहुत अहमियत वाली बात हमें अपने हिदायत की मारिफत में साथ जोड़ना है कि ये नहीं है बात के जो है ना कि हिदायत का मतलब कि जी हम मुसलमान हो गए मोमिन हो गए तो हमारे लिए सब चीज़ें लाजिम व मलजूम बस चली आ रही हैं, ऐसा नहीं है। और इसीलिए मैंने आपके सामने उन तमाम आयतों को जब हमने पढ़ा जलालत वाली तो आपके सामने इस बात को भी रोशन कर दिया कि क्यों क्यों, यानी वो कौन से आमाल हैं या वो कौन सी सिफात हैं कि जिनकी बिना पर ये चीज़ें जो है ना इधर से उधर हो जाती हैं, हिदायत से ज़लालत की तरफ चली जाती हैं। अच्छा, अब उसको अगर हम देखें इख्तियार वाली बात को, तो इख्तियार का जो मैंने कहा था कि यानी अब हम उस मौजू की तरफ आ रहे हैं, उस टॉपिक की तरफ आ रहे हैं कि जो हमारे लिए एक काफ़ी बड़ा मसला है, और वो मसला ये है कि खुदा ठीक है मोमिनीन की मदद करता है, विलायत है, सब है, लेकिन फिर मोमिनीन के लिए जो ज़िंदगी की सख्तियाँ हैं, मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, मसाइब हैं, अम्बिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में आने वाली सख्तियाँ हैं या इस किस्म की चीज़ें हैं, उनको हम कैसे रीड करें, उनको हम किस तरीके से समझें कि हमारे साथ हो क्या रहा है, और मतलब हमारी ज़िंदगी जो है वो सही रविश पर जा रही है, तबाही की तरफ जा रही है, कैसे फ़ैसला करें। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा था कि यहाँ पर ये शायद मेरे बस से बाहर है कि मैं आपको क्लियर ब्लैक एंड वाइट कोई सलूशन दे दूँ इस मसले का, इसलिए कि तकरीबन कोई भी नहीं दे पाता है। और क्यों नहीं दे पाता है उसकी मैं आपको एक वजह बता दूँगी क्यों नहीं दे सकते, कि यानी जैसे कि क़ुरान करीम भी आप देखें ना कि आखिरत के हवाले से भी उसमें आपको ब्लैक एंड वाइट चीज़ नहीं मिलती है बिल्कुल, आपको एक तस्वीर मिलती है, एक सिस्टम का पता चल रहा होता है, लेकिन आप तकरीबन इस काबिल नहीं होते कि उस पर किसी इंसान को रख कर बिल्कुल पता चला लें कि ये कहाँ जा रहा है ना ऐसा। तभी हम सोचते रह जाते हैं कि ये शख्स नेक है, पता नहीं एंड में क्या हो, कौन सी चीज़ कहाँ से निकला है, यह शख्स ज़ाहिरन बद नज़र आ रहा है, पता नहीं एंड में क्या हो। ठीक है, तो इसमें जो सबसे अहम बात है ना वो क्या है कि ज़िंदगी का जो निज़ाम है इंसानी ज़िंदगी का, ये सब्जेक्टिव है मेनली। यानी अगर एक कमरे में 10 आदमी बैठे हुए हैं तो हर एक की ज़िंदगी का हिसाब जुदा है। ये बात समझ में आ रही है? किसी दो इंसानों का अगर आप नामाए अमल और मीज़ान अमाल लेके तोलेंगे ना कभी भी, यानी कि अगर खरबों इंसान इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजार के और फिर क़यामत आएगी तो उनमें से कोई दो आदमी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे कि जिनका मीज़ान अमल बिल्कुल यूं हो जाए। अब ये अजीब बात नहीं है, बताएं अजीब बात नहीं है? کہ ہر شخص کا جو میزان عمل جو تولا جا رہا ہے نا، جو جس پہ تولا جا، ہر ایک کا جدا ہے. اس وجہ سے ان معاملات کا فیصلہ کرنا یا اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے دینا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے.
اگر ہم قرآن کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو حیدر بھائی،
آپ کو براڈ ایریاز ملتے ہیں، آپ براڈ ایریاز بنا سکتے ہیں.
ہاں
وہ ٹھیک ہے، لیکن میں اس حوالے سے، وہ صحیح ہے، لیکن میں اس سے بات کر رہا ہوں کہ جب آپ اس پر آتے ہیں نا، کیونکہ یہ جو ہمارا مسئلہ ہے نا کہ ہماری زندگی میں سختی ہے، آرام ہے، اچھا ہے، برا ہے، یہ پرسنل ہو جاتا ہے نا پھر سارا مسئلہ. نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ تو ہے اپنی جگہ، لیکن اس کے بھی یو کین ڈرل تھرو دیٹ. اور بنیادی طور پر یعنی جو بات آئے گی نا کہ جو وآتیہم یوم القیامت فردا، کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ سورہ مریم کے آخر کی آیت ہیں، کہ یہ لوگ جو ہیں یوم قیامت میں تنہا تنہا لائے جائیں گے. اب یہ فرد فرد کا کیا معاملہ ہوگا؟ یہ جو ہر ایک فرد فرد ہو کے تنہائی کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے. اچھا چلیں، میں یہاں سے، اس میں ہماری ٹائم کم ہو رہا ہے، 10 منٹ رہ گئے، تو اس کو یعنی انشاءاللہ اب ہم کیا بات کریں گے کہ اب ہم آپ کو کہ کم از کم ہم ایک ان ڈیپتھ گفتگو میں تو جا کے جو تبادلہ خیال کریں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کم از کم ہم اصول تو سمجھ لیں تاکہ ہم حتی الامکان ٹھوکر تو نہ کھائیں نا. تو یہ کہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وہ آیتیں ذکر کروں گا اگلی دفعہ کہ جہاں سے یہ بات ہم کو سمجھ میں آ جائے گی کہ انسانوں کی وہ کون سی ذمہ داریاں ہیں اور وہ اختیاری طور پر انسان کہاں کہاں غلطی کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے معاشرے دشواری میں پڑ جاتے ہیں اور سزا اور عذاب آ جاتا ہے. کم از کم یہ تو ہم ڈھنگ سے سمجھ لینا، باقی پھر جو ان ڈیپتھ گفتگو ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے. تو اگلی دفعہ کے لیے میں آپ لوگوں سے ایک تھوڑا سا ریکویسٹ کروں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ جو میری فرمائش ہے یہ ٹائم مانگتی ہے، کہ آپ لوگ خود اپنے طور سے سوچیں کہ اب تک اتنی زندگی گزارنے کے بعد آپ ہدایت اور گمراہی کا یا زندگی میں آسانی اور سختی کا کیا معیار بنا پائے ہیں اپنے اندر، ٹھیک ہے. اور اس کو بتائیں، میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ کہ جتنی زندگی میں نے گزاری خدا کے فضل سے تو مجھے کیا سمجھ میں آیا کہ یہ لائف کیا ہے، اس میں سختی کیا ہے، کیوں ہے، ٹھیک ہے. کر لیں گے، یہ کریں گے نا بات، اس پہ اس میں کوئی وہ تو نہیں ہے، رکاوٹ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک بات ہے، تو اس کو ذہن میں رکھیے گا. چاہیں تو پوائنٹس لکھ لیں اپنے ساتھ، پوائنٹس لکھ کے لے آئیں کہ جی میں یہ سمجھتا ہوں یا اب تک سمجھ پایا ہوں. اچھا، دوسرا جو یہ سبجیکٹو کی ایک مثال ہے نا، میں آپ کو ایک کہہ لیں کہ ایک حکایت کے طور پر ایک بات سناتا ہوں کہ ایک شخص ہے جو بہت بہت نیک ہے، یعنی صالح انسان ہے. ظاہراً اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ اس کو اولیاء خدا میں شامل کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی عبادت میں، اپنے علم میں ایک اعلیٰ معیار پر ہے. اسی طریقے سے انسانوں کے ساتھ اس کے رویے اور اخلاق وہ بھی بہترین ہیں. اور جب وہ ایسی زندگی گزار رہا ہے، یعنی کہ ظاہر ہے کہ میں ایک سملی کے طور پر اس چیز کو بنا رہا ہوں، اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے، کہ یہ شخص جو ہے یہ ظاہراً خوشحال بھی ہے کہ اپنا ایک اچھے سے لائف گزر رہی ہے، لیکن پھر ایک وقت اس شخص کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ جب اس کی خوشحالی جو ہے وہ بدحالی سے بدلنا شروع ہو جاتی ہے، اور کچھ دن گزرنے کے بعد جو ہے نا وہ شخص آپ کو کہ جو ایک بڑا اچھا اور ایک پریزنٹیبل پرسنالٹی بھی تھا، تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جب انسان کی ظاہری حالت خراب ہونا شروع ہوتی ہے تو لوگوں کی نظر میں اس کی نیک نامی بھی ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اب جب اس شخص کا یعنی ظاہری حالت میں زوال آنا شروع ہوا، اور تھوڑے دن بعد سمجھ لیں کہ جو یعنی جیسے ہمارے پرانے قدیم اس میں نا انشاء اللہ خان انشاء ایک شاعر ہوا کرتے تھے اردو کے، تو ان کی زندگی کا نقشہ یہ کھینچا گیا تھا اس طریقے سے کہ نواب سعادت علی خان لکھنؤ کے، انہوں نے اپنا مصائب بنا لیا تھا، تو ان کے گھر کے باہر کتنے ہاتھی کھڑے رہتے تھے، اور اس کے بعد جب وہ نواب صاحب ناراض ہو گئے اور وہ ساری چیزیں نکل گئیں، تو وہ جو تھے انہیں ایک مشاعرے میں آئے تو لوگ ان کو پہچاننے سے انکار کر گیا وہ کہ یہ وہی ہیں، کیونکہ وہ پھٹا ان کا جو نقشہ کھینچا نا، پرانی ٹوپی اور فلالین کا پرانا سا ایک پہنے ہوئے اور اس طریقے سے، تو جب وہ غزل اپنی پڑھ کے اور وہ پرچہ وہیں پھینک کے چلے گئے تو لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ انشاءاللہ خان انشاء دے. تو دنیا یہ ہے، ٹھیک ہے نا، دنیا یہ ہے، اس طریقے سے ٹریٹ کرتی ہے کہ وہ لوگ بہت ہی بیوقوف ہیں کہ جو مطلب ظاہراً عالم ہوتے ہیں اور لوگ آگے بڑھ کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں، بہت بیوقوف ہیں، یہ صرف اور صرف وہ ظاہری چیزیں ہوتی ہیں جس کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں، ورنہ یہی لوگ ہوں گے نا کہ جو پھر. تو بہرحال تو وہ شخص جو ہے اب تقریباً تنہا ہو گیا، مفلوق الحال ہو گیا. اب اس کے پاس اس کے کچھ دوست آتے ہیں، یعنی کچھ دوست رہ جاتے ہیں آخر میں پھر بھی، اور وہ دوست آ کے اس کو کہتے ہیں، مطلب اس کے جیسے ہے نا کہ جب اب ایسی حالت میں انسان آ جاتا ہے تو ہر ایک ہی اپنی رائے بھی دے رہا ہوتا ہے، تو وہ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ تم غور کرو کہ تم نے یقیناً کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے، تم سے کوئی گناہ ہے کبیرہ سرزد ہوا ہے، کیونکہ خدا کی طرف سے ایسا ہوتا نہیں ہے کہ مطلب تمہاری حالت اچھی تھی، تمہارے پاس سب کچھ تھا، یہ تھا وہ تھا، اب تم جو ہے وہ ہمیں اتنے بدحال ہو گئے اور تمہاری ساری چیزیں ادھر ادھر ہو گئی ہیں، تم نے یقیناً کوئی گناہ کبیرہ کیا ہوگا. تو وہ کہتا ہے نہیں، مجھ سے میں نے ایسی حرکت نہیں کی، میں گناہ گار نہیں ہوں، میں خطا کار نہیں ہوں، میں ہمیشہ خدا کا فرما بردار بندہ ہوں رہا ہوں، بٹ آئی ڈونٹ نو دا ریزن. یہ بات ضرور ہے کہ مجھے اس ریزن کا نہیں پتا کہ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا ہے اور میرے حالات ایسے کیوں ہو گئے. پھر کوئی دوسرا دوست آگے آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہاری فیملی میں اگر تم نے نہیں کیا ہوگا تو پھر تمہاری فیملی میں کسی نے یقیناً کوئی بہت گڑبڑ کام کی ہے. یا تیسرا دوست آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ پھر تمہارے آبا و اجداد میں سے کوئی ایسا گناہ گار ہوگا کہ جس کے گناہ کی سزا جو ہے نا وہ خدا تمہیں دے رہا ہے، کیونکہ خدا عادل ہے، خدا بے انصافی نہیں کر سکتا. لیکن ہر ایک کے جواب میں وہ شخص کے پاس ایک ہی سوال، اس کے استفسار کے جواب میں اس شخص کے پاس ایک ہی جواب ہے کہ میں خطا کار نہیں ہوں، میں نے غلط کام نہیں کیے، نہ میں نے لوگوں کے ساتھ جرائم کیے ہیں، نہ میں نے خدا کی بارگاہ میں معصیت اور خطا کی. ٹھیک ہے، میں اگر اس سٹوری کو یہاں انکمپلیٹ چھوڑوں آپ کے لیے کہ پھر آپ اس کا آگے یعنی گیس کرنے کی کوشش کریں کہ واٹ شوڈ ہیپن نیکسٹ، اور اگر خدا جو ہے وہ یہ سب اس نے کیا ہے اور ظاہر ہے کہ خدا کی طرف سے یہ چیزیں آئی ہیں تو پروبیبل ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ کس چیز کا امتحان؟ جب ایک انسان جو ہے وہ نیک ہے، اہل مطلب سمجھے اہل ولایت میں سے ہے، تو وہی میں نے کہا نا، میں نے اس کی ایک سیمیلی بنا کے پیش کی نا آپ کے سامنے. نہیں لیکن امتحان کس بات کا امتحان؟ لیکن وہ تو ہے نا فرما بردار، ثابت تو ہو گیا، تو ان کی مشکل ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ انہوں نے تو ناشکری نہیں کی. نہیں یہ والی باتیں جو ہے نا، یعنی میں صرف یہی اسی باتوں کا احساس دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم لوگ جن چیزوں کو سمجھتے ہیں نا اس میں جھول ہوتا ہے، تو اب اس کو سوچئے گا کیوں، کہ یعنی وہ جو ہیں اب ان کو اس بات کا احساس دلایا جا رہا ہے. میں ہی نہیں کہہ رہا یہ حضرت ایوب ہی ہیں، میں نے اس کو ایک اس کو ایک حکایت کے طور پر کہ جب لوگ ان کو اس بات کا احساس دلا رہے ہیں کہ آپ گناہ گار ہوں گے، آپ خطا کار ہوں گے، کیونکہ خدا غیر عادل نہیں ہے، جو انسان بھی اللہ کا فرما بردار بندہ ہوتا ہے خدا اس کے ساتھ یہ والا سلوک نہیں کرتا کہ اس کی زندگی کو بالکل ہی سوچنے والی بات ہے یا نہیں ہے. اگر حضرت ایوب بھی ہیں تو خدا انہیں 10+ ایئرز تو کیوں اس حال میں رکھے ہوئے؟ کیونکہ اگر دیکھیں امتحان جب بھی ہوتا ہے نا تو امتحان کچھ تعلیم کرنے کے لیے ہوتا ہے نا، امتحان کچھ سکھانے کے لیے ہوتا ہے نا، امتحان بیکار میں تو نہیں ہوتا کہ پکڑ کے کسی کو مصیبت میں ڈال لیا. تو اس سے ہمیں ہم کو ایک اور بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمارا جو وہ کنسیپٹ ہے کہ زندگی میں ظاہری اور مادی آسائش اور سکون جو ہے وہ نیسسریلی رحمت خدا سے جڑا ہوا ہے، یہ بھی غلط ثابت ہوتا ہے یہاں پہ، یہ بھی غلط ثابت ہوتا ہے. صحیح ہے، تو اس کو سوچئے گا واٹ نیکسٹ، پھر کیا ہونا چاہیے اور کس بات کا امتحان ہو رہا تھا کہ جو ختم ہی نہیں ہو رہا.